الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب قانون سیاست کا مطالعہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ سمجھا کہ جب کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس سے متعلق لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہاں آپ خود ان لوگوں کی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے جنہوں نے یہ نظم سنبھالا ہے چنانچہ میں نے اس کے لیے عنوان بھی یہی قائم کیا ہے اصل ذمہ داری اور اس کے لیے سورہ نساء کی آیت 58 کو سر عنوان بنایا ہے آیت یہ ہے ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ترجمہ ہے ایمان والو اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس موقع پر یہ جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے اس سے اس آیت کا ربط ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ بنی اسماعیل کو اب ایک بڑی حکومت بڑی بادشاہی عطا ہونے والی ہے ایمان والو اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو نہایت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے یہ جو آخر میں بات فرمائی ہے کہ نہایت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے یہ بالعموم قرآن مجید ان موقعوں پر کہتا ہے جب وہ اخلاقیات کے یا علم و عقل کے مسلمات کی تاکید مزید کرتا ہے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ادارہ اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کی اسکیم کا لازمی حصہ ہے اس نے انسانوں کو جب بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ادارہ اس اسکیم کی ناگزیر ضرورت ہے اس کے بغیر انسان نہ صرف یہ کہ پیدائش کے مراحل سے نہیں گزر سکتا بلکہ دو دن کے لیے بھی اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتا چنانچہ اس ادارے کے لیے تمام ضروری ہدایات اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں اس کے حقوق فرائض خود متعین کیے ہیں اگرچہ وہاں پر بھی یہ حق دے دیا ہے کہ لوگ جو شرائط اس ادارے کو بنانے کے لیے اپنے طور پر طے کرنا چاہیں وہ کر لیں لیکن بحثیت مجموعی ہر ہر پہلو سے رہنمائی فرما دی ہے سیاست اور معیشت کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا یہ اصلاً لوگوں پر چھوڑ دیے گئے ہیں تاہم چند ضروری چیزوں کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے یا پہلے سے موجود حقائق یا مانے ہوئے حقائق کی تائید توثیق تصویب یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ تاکید فرمائی گئی تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے حکومت اور ریاست کا ادارہ انسان نے اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر قائم کیا ہے یعنی اس ادارے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے جس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ایک دوسرے کے اختیار کے سوء استعمال سے بچانے کے لیے اس ادارے کو وجود پذیر کیا گیا. اب جب یہ ادارہ وجود پذیر ہو گیا, یہ ادارہ بن گیا, یہ ادارہ انسانیت کی ناگزیر ضرورت قرار پا گیا, اس ادارے کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا, تو یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارہ اصلاً کس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ لوگوں کے مابین عدل کو قائم رکھنے کے لیے, یا دوسرے لفظوں میں کہیے لوگوں کے درمیان امن کو قائم رکھنے کے لیے. تو اصل ذمہ داری وہی رہے گی, باقی جو کچھ بھی چیزیں ہوں گی وہ یا فروعی ہوں گی یا وہ تفصیلات ہوں گی یا کسی بنیادی حکم کے اطلاقات ہوں گے. تو اصل ذمہ داری ان آیات پہ بیان ہوئی ہے. سورہ نساء میں جہاں اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا وہ بنیادی اصول بیان ہوا ہے جس کی وضاحت ہم نے اوپر کی ہے, یعنی اس سے پہلے جس بنیادی اصول کی وضاحت کی گئی سورہ نساء میں, وہ جہاں بیان ہوا ہے اس سے متصل پہلے یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے. یعنی جہاں وہ بنیادی اصول بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے عمال مقرر کیے جائیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ اطاعت کا, قانون کی پابندی کا ہونا چاہیے, اس سے متصل پہلے. یعنی اگر آپ قرآن مجید میں نکال کر دیکھیں تو یہ آپ کو بالکل متصل آیت نظر آئے گی. اس سے متصل پہلے یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اس اصول کی بنیاد پر جو حکومت قائم ہوگی اس کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ قوم کی امانتیں, اہلیت, میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کے سپرد کریں. یعنی پہلی ہدایت یہ کی گئی ہے. جس وقت کوئی نظم حکومت قائم ہوتا ہے تو سب سے بڑی چیز جو اس کے سپرد ہو جاتی ہے وہ قومی املاک ہے, اور پھر قومی تہذیب اور قومی تمدن کی نگہداشت کے لیے بننے والا نظم جسے بہرحال افراد نے چلانا ہے. یعنی وہ انسان ہی ہوں گے, کسی کو آپ ذمہ داری دیں گے کہ وہ اس پورے نظم کی قیادت کرے, بعض لوگوں کو ذمہ داری یہ دیں گے کہ وہ ارباب حل و عقد کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں. تو جب یہ صورت ہونی ہے اور انسانوں کا انتخاب کرنا ہے, یہاں تک کہ قرآن مجید نے آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی جب ایک ادارہ قائم کرنے کے لیے کہا ہے اسی حکومت میں, تو وہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ اس کام کے لیے مقرر کیے جائیں. تو لوگوں کا تقرر ہوگا, خواہ حکمرانوں کی حیثیت سے ہو, خواہ ارباب حل وقت کی حیثیت سے ہو, خواہ دوسری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے. تو یہ فرمایا ہے کہ یہ سب کیا ہیں, ذمہ داریاں ہیں, عہدے ہیں, املاک ہیں, جو چیزیں تمہارے سپرد کی گئی ہیں یہ سب کیا ہیں, یہ قوم کی امانتیں ہیں. اور جب یہ امانتیں ہیں تو پھر اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کیا جائے, یعنی میرٹ کی بنیاد پر. قرآن کے الفاظ ہیں ان تبدو الامانات الی اہلہا, یعنی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تمہیں اب حکومت ملتی ہے تو امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد ہونی چاہیے. امانتوں کا معاملہ میرٹ کا, اہلیت کا تقاضا کرتا ہے. اور عدل و انصاف کو زندگی کے ہر شعبے میں اور اس کی آخری صورت میں قائم کر دینے کی جدوجہد کرتی رہے. یعنی یہ حکومت جو دوسری ذمہ داری اس کی ہے وہ یہ ہے کہ عدل قائم کرے. تو اس کے لیے بھی جو تعبیر اختیار کی قرآن مجید نے سورہ نساء کی اس آیت 58 میں, وہ کیا ہے, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, یعنی اب قدم قدم پر لوگوں کے درمیان فیصلے ہونے, کہیں حق تلفی ہوگی اس کے ازالے کا فیصلہ ہوگا, کہیں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی اس میں فیصلہ ہوگا. تو اصلاً حکومت کا پورا نظم کیا کرتا ہے, وہ اذا حکمتم بین الناس, فیصلے کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. تو فرمایا ان تحکم بالعدل, یہ فیصلے عدل اور انصاف کے ساتھ ہونے چاہیے. استاذ امام امین احسن اصلاحی اس آیت کی تفسیر میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کے تحت لکھتے ہیں, جو جو پہلی ہدایت ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد ہوں، ان لوگوں کو دی جائیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ تو ایک سادہ قطعی بات ہے، اس میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس میں اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنا ناگزیر ہے، چنانچہ انہوں نے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ امانت کے سب سے اہم پہلو کی تفصیل بھی ہے، یعنی جب آپ امانتوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں تو پھر وہ ان امانتوں میں سب سے بڑی چیز تو یہ فیصلے کرنے کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے یہ اس کی تفصیل بھی ہے اور اقتدار کے ساتھ جو ذمہ داری وابستہ ہے اس کی وضاحت۔ جیسے اقتدار ملا ہے تو ملا ہی اس لیے ہے کہ امن قائم رکھنا ہے، ملا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو اختیار کے سوء استعمال سے بچانا ہے۔ یہ ریاست، یہ حکومت اپنے ہاں کوئی وجہ جواز نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ انسان کی ضرورت بن گئی، یعنی امن قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں اقتدار بخشتا ہے، ان پر اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کو عدل و انصاف کے ساتھ چکائیں۔ یعنی جھگڑوں کو ظاہر ہے کہ نزاع ہوگی، لوگوں میں اختلاف ہوگا تو وہ آئیں گے، کوئی اپنی حق تلفی کا مقدمہ لے کے آئے گا، کوئی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا۔ تمام قانون کی بنیاد یہی ہے، اور میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی واضح کی ہے، یہ بار بار تاکید کے ساتھ کہنے کی ہے کہ حکومت اور قانون سازی کا حق وہ ان دو چیزوں تک محدود ہے، اس سے آگے لوگوں کے شخصی معاملات میں ادنا درجے کی مداخلت اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ لوگوں کو جو حق اللہ نے دیا ہے کہ وہ بغیر کسی جبر کے اپنے لیے دین کا انتخاب کریں، دین کی تعبیر کا انتخاب کریں، اس پر عمل کا فیصلہ کریں، یہ اللہ کے اس دیے ہوئے حق میں مداخلت ہے۔ کسی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ادنا درجے میں بھی اس میں تجاوز کی جسارت کرے، اس کا دائرہ یہی دو چیزیں۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کو یا ان دو ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اسے یہ ہدایت کی جا رہی ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں امیر و غریب، شریف و وزیع، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہ ہو، یعنی انصاف میں آپ کسی نوعیت کی تفریق روا نہیں رکھ سکتے، انصاف خریدنی و فروختنی چیز نہ بننے پائے، ایسا نظم ہو کہ انصاف کے لیے روپیہ نہ خرچ کرنا پڑے۔ اور ایک تو وہ روپیہ ہے کہ جو حکومتیں اخراجات کے نام پر لے لیتی ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ روپیہ ہی انصاف خریدتا ہے۔ تو انصاف خریدنی اور فروختنی چیز نہ بننے پائے، اس میں کسی جانبداری، کسی عصبیت، کسی سہل انگاری کو راہ نہ مل سکے۔ یعنی جانبداری اور عصبیت تو خیر ایک بڑا جرم ہے، یہ بھی بڑا جرم ہے کہ انصاف دینے میں وہ صورت، وہ تیزی، وہ احساس موجود نہ رہے کہ جو حقیقت میں ایک سچی حکومت اور اس کے ارباب حل وقت میں موجود ہونا چاہیے، تو سہل انگاری پیدا ہو جائے اس میں۔ کسی دباؤ، کسی زور و اثر اور کسی خوف و طمع کو اس پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے۔ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار بخشا ہے، اسی عدل کے لیے بخشا ہے۔ یعنی اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے نہیں ملتا کہ یہ کوئی عزت کی جگہ ہے آپ نے پالی، اس کے بعد اب بابر بعیش کوش، اس لیے ملتا ہے کہ عدل کیا جائے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اسی چیز کے لیے، خدا کے ہاں عادل حکمران کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور غیر عادل کی سزا بھی بہت سخت۔ یعنی جب حکومت کا نظم سنبھال لیا ہے تو پھر شخصی اخلاق کی چیزیں، خواہ وہ دنیا کے معاملات سے متعلق ہوں یا آخرت سے جیسے کہ عبادات ہے، یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن حکمران کے لیے ان کی کوئی الگ حیثیت نہیں ہے. یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے، ہر انسان کا کام ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ کرے. اس کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے اس میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عدل کرے. خدا کے ہاں عادل حکمران کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور غیر عادل کی سزا بھی بہت سخت ہے. اس وجہ سے تنبیہ فرمائی ہے اوپر جو آیت ہے اس میں کہ یہ بہت ہی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو. نصیحت ہے اس لیے کہ یہ مانی ہوئی بات ہے، یہ کوئی شریعت کا نیا حکم نہیں ہے. یہ بات یوں نہیں ہے کہ اللہ نے بتائی تو سمجھ میں آئی، یہ تو اصل میں انسان کی خلقت میں جو ہدایت بدیت ہے اس کا تقاضا ہے. پوری انسانیت میں جس سے بات کریں وہ مانے گا کہ میرٹ پر معاملات ہونے چاہیے، قوم کی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے اور عدل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی کسی چیز کی تاکید کرتے ہیں محض، وہ کوئی شریعت میں یا دین میں نیا حکم نہیں دے رہے ہوتے، تاکید کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کا اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ یہ بڑی غیر معمولی نصیحت ہے جو ہم نے تمہیں کر دی ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو. آخر میں اپنی صفات سمیع و بصیر کا حوالہ دیا ہے، یعنی اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. آخر میں اپنی صفات سمیع و بصیر کا حوالہ دیا ہے کہ یاد رکھو خدا سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، کوئی مخفی سے مخفی ناانصافی بھی اس سے مخفی رہنے والی نہیں. ہر چیز اس کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کفے دست پر ہے، ہتھیلی پر رکھی ہوئی. تو اس لیے متنبہ رہو، ایک دن تمہیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ تدبر قرآن کا اقتباس تھا. صحابہ کرام نے جب روم و ایران کی سلطنتوں پر تاخت کی تو یہی حقیقت ہے جسے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہم اس دعوت کے ساتھ اٹھے ہیں کہ تم میں سے جو چاہے انسانوں کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی اور دنیا کی تنگی سے نکل کر اس کی وسعت اور ادیان کے ظلم سے نکل کر اسلام کے عدل کی طرف آ جائے. یہ دعوت ہے صحابہ کرام کی، اور یہ انہی الفاظ میں ابن جریر طبری نے نقل کی ہے. وہ جب حملہ آور ہوئے ہیں تو ہر قوم کو انہوں نے کم و بیشنی الفاظ میں دعوت دی، یعنی ہم اس دعوت کے ساتھ اٹھے ہیں کہ تم میں سے جو چاہے، ہم کوئی جبر نہیں کر رہے، جس کا دل چاہے انسانوں کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی میں آ جائے اور دنیا کی تنگی سے نکل کر اس کی وسعت کو اختیار کر لے. یعنی دنیا میں حکمران جو تنگی پیدا کرتے ہیں، نظم جو تنگی پیدا کرتے ہیں، حکومتیں جو تنگی پیدا کرتی ہیں، ہم اس سے نکال کر آزادی اور حریت کی وسعت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ادیان کے ظلم سے نکل کر اسلام کے عدل کی طرف آ جائے. یہ دعوت تھی صحابہ کرام کی. تو اس میں بھی دیکھیے کہ انہوں نے خاص طور پر عدل کی دعوت دی ہے، اور اپنا امتیاز یہ بتایا ہے کہ ہماری حکومت میں آؤ گے، ہمارے نظم میں آؤ گے، تو ہم تمہیں جو چیز فراہم کریں گے وہ کیا ہے؟ انصاف اور عدل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر اصرار فرمایا کہ حکومت کا کوئی منصب کسی ایسے شخص کو نہ دیا جائے جو اس کا حریص ہو. یعنی کسی شخص کا اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرنا، آگے بڑھ کے کہنا کہ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. حکومتوں کا نظم، اداروں کا نظم وہی لوگ چلاتے ہیں کہ جو اس کا فطری ذوق رکھتے ہوں اور خود اپنے آپ کو پیش کریں. سیدنا یوسف نے اسی طریقے سے ایک بڑی ذمہ داری کے لیے پیش کیا، اپنے آپ کو کسی ذمہ داری کا اہل سمجھ کر پیش کرنا کہ میں یہ فریضہ ادا کرتا ہوں، میں یہ خدمت کرتا ہوں، یہ تو بڑی ہی پاکیزہ چیز ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری چیز ہے حریص ہونا. یعنی اصلی مقصود کیا ہے؟ منصب حاصل کرنا. اصلی مقصود کیا ہے؟ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہونا. اصلی مقصود کیا ہے؟ منصب حاصل کر کے اپنی عزت اور بڑائی کا اہتمام کرنا. تو یہ چیز ہے کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حریص ہو جاتے ہیں مناصب کے, عز و جاہ کے, ان سے پھر انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر اصرار فرمایا کہ حکومت کا کوئی منصب کسی ایسے شخص کو نہ دیا جائے جو اس کا حریص ہو, اس لیے کہ اس سے پھر معاملات میں عدالت کی توقع نہیں کی جا سکتی. جو آیا ہی اس لیے ہے, وہ انصاف کیوں فراہم کرے گا؟ یعنی کھانے کے لیے آیا ہے, پینے کے لیے آیا ہے, دولت کمانے کے لیے آیا ہے, قومی خزانے کو لوٹنے کے لیے آیا ہے, اپنے لیے عز و شرف کا بندوبست کرنے آیا ہے, تو پھر وہ ایک حریص انسان ہے, اس سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے عدالت کا اہتمام بھی کرے گا؟ آپ کا ارشاد ہے, اِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَىٰ هَذَا الْعَمَلْ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. یہ مسلم کی روایت ہے, رقم ہے 4717. ترجمہ ہے, ہم بخدا کسی ایسے شخص کو اس نظام میں کوئی منصب نہ دیں گے جو اسے مانگے اور اس کے لیے حریص ہو. تو حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا اور بعض موقعوں پر لوگوں کو کمزور دیکھ کر جھڑک بھی دیا کہ یہ منصب ان کو نہیں دیے جا سکتے. صحابہ کو بھی آپ نے نصیحت کی کہ وہ اس معاملے میں خدا سے ڈرتے رہیں اور عمارت کے طالب نہ بنیں, یعنی اس کے لیے جدوجہد کرنے والے, سازشیں کرنے والے, سفارشیں ڈھونڈنے والے طالب نہ بنیں. طالب اور حریص, یہ دو لفظ سمجھ لیں. یہ اپنے آپ کو محض کسی منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے پیش کرنے کے معنی میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا, یہ بخاری کی روایت ہے, رقم ہے 6622, لا تصل العمارة فإنك إن أوتيتها مسلا وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسلا وإنت عليها. عمارت کے طالب نہ بنو, اگر یہ تمہاری خواہش کے نتیجے میں تمہیں دی گئی, یعنی تم حریص بن کے اٹھے, تم نے چاہا کہ یہ تاج تمہارے سر پر رکھا جائے, اگر یہ تمہاری خواہش کے نتیجے میں تمہیں دی گئی تو تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے, یعنی اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا. اور اگر بغیر خواہش کے حاصل ہوئی, یعنی تم حریص نہیں تھے, تم طالب نہیں تھے, لیکن ایک ذمہ داری کے طور پر تم نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا اور دی بھی گئی, تو اللہ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی جائے. یعنی ایک صورت میں اس کے حوالے ہو جاؤ گے اور دوسری صورت میں خدا کے حوالے ہو جاؤ گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ الفاظ میں یہ بتا دیا کہ حکومت, عز و جاہ, اور سچی بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں اللہ کی نعمت ہے, اس سے متعلق یہی رویہ ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا. چنانچہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اسی عدل کو قائم کر دینے کے لیے خلفائے راشدین نے اپنے دروازے فریاد اور اعتراض کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے. اصرار تھا انہیں اس بات پر, اس میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسندانہ رویہ بھی سامنے آ گیا. سیدنا عمر ہوں یا دوسرے جلیل القدر خلفاء, کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو. فریاد کرنے والے, اعتراض کرنے والے آنا چاہیں تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑے. یہ خبر مل جاتی تھی کہ کہیں دربان رکھے گئے ہیں یا ڈیوڑیاں بنائی گئی ہیں, تو بعض موقعوں پر تو گرفتار کر لیا گیا, ڈھا دینے کا حکم دے دیا گیا, کسی درجے میں بھی گوارا نہیں کرتے تھے. خلفائے راشدین نے اپنے دروازے اور فریاد اور اعتراض کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے, اپنے بھی, اپنے مال کو بھی انہوں نے اسی کا پابند کیا. یہی وہ غیر معمولی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے اس خلافت کو خلافت راشدہ بنا دیا. فقیرانہ زندگی اختیار کی, یعنی اگر کچھ پاس تھا بھی تو تب بھی یہی طے کیا کہ نہیں, ہم عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں گے. یہاں تک کہ پیوند لگے کپڑے پہنے, بوریے کو تخت بنایا اور اپنے عوام کے اندر انہی کی طرح اور انہی کے معیار پر اس طرح جیے کہ زمین و آسمان پکار اٹھے, سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں. یہ اصل ذمہ داری کا بیان تھا, یعنی اصل ذمہ داری جس کے لیے حکومت قائم کی گئی ہے، جو ادا ہوگی تو حکومت کا جواز ہے، باقی چیزیں تحسینیات کے ذیل کی ہیں، یعنی اچھی باتیں ہیں، اختیار کی جائیں گی تو جیسے نوافل اور مستحبات ہوتے ہیں وہ باعث اجر ہوں گی، لیکن یہ تو وہ ذمہ داری ہے کہ جس سے کوئی صرف نظر نہیں کر سکتا، حکومت ہے تو اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اب اگلا باب ہے دینی فرائض، یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر حکومت مانتی ہے، وہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں یہ دو باتیں بیان کریں تو انسانیت عالمگیر سطح پر یہ کہتی ہے کہ اس میں کیا شبہ ہے، حکومتوں کو اپنے تمام فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کرنے چاہیے اور عدل کرنا چاہیے، اس لیے یہ تو محض ایک عالمگیر صداقت کی تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ مسلمان اس مقصد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو وہ بھی اس کو ملحوظ رکھیں۔ لیکن اب یہ چونکہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یعنی جو سیاست یہاں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی جگہ اپنی قومی حیثیت میں حکومت بنانے کا حق ملتا ہے تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، دینی فرائض، یعنی بحثیت مسلمان کے، بحثیت ایک دین کے ماننے والے کے، ان کو کیا ذمہ داریاں انجام دینی ہیں۔ سورہ حج کی آیت 41 اس میں سر عنوان ہے، ارشاد فرمایا ہے الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ترجمہ ہے وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے، یعنی یہ سب چیزیں کہاں کہاں زیر بحث آئی ہیں قرآن میں، جہاں یہ مضمون پیدا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو اب حکومت حاصل ہونے والی ہے، یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اب محض ایک دین کے ماننے والوں کی دعوت نہیں رہے گی، اس سے آگے بڑھ کر حکومت، بادشاہی یہ ان کو دی جا رہی ہے۔ وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے، یعنی یہ اب بتایا ہے کہ یہ چار چیزیں ہیں، اور اگر آخری دو چیزوں کو آپ ایک ہی چیز کے دو پہلو مان لیں تو تین چیزیں ہیں جو دینی لحاظ سے مسلمانوں کی حکومت کو پابند کرتی ہیں کہ وہ ان کا اہتمام کریں۔ سورہ حج کی یہ آیت وہ دینی فرائض بیان کرتی ہے جو کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے ارباب حل و عقد پر عائد ہوتے ہیں، یعنی وہ فرائض تو حکومت کے نظم میں انسانیت نے طے کر رکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ نے کہیں اقتدار دیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ارباب حل و عقد، ارباب اقتدار، وہ قرآن میں زیر بحث نہیں آتے، وہ قوم زیر بحث آتی ہے، وہ جمعیت جس کو اقتدار ملا ہے، اور اس طرح وہ گویا اپنے اسلوب ہی سے واضح کر دیتا ہے کہ یہ اقتدار نہ کسی خاندان کا اجارہ ہے نہ کسی طبقے کا، یہ ایک قوم کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اصل میں اسی کی طرف سے کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں۔ تو وہاں بھی پیچھے بھی دیکھیے کیا کہا کہ مسلمانوں جب تمہیں حکومت مل رہی ہے تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تود الامانات الی اہلہا، یعنی مسلمانوں کی جماعت کی ذمہ داری بیان کی جاتی ہے، اور اس طرح سے گویا بتا دیا جاتا ہے کہ اصل اقتدار لوگوں کے پاس ہے، یہ کسی طبقے کے پاس نہیں ہے۔ یہاں بھی بالکل وہی اسلوب اختیار کیا۔ سورہ حج کی یہ آیت وہ دینی فرائض بیان کرتی ہے جو کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے ارباب حل و عقد، یعنی وہ لوگ کے جو ذمہ داریوں کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں، ادا عائد ہوتے ہیں، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، بھلائی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یہ چار چیزیں اس آیت میں مسلمانوں پر ان کی اجتماعی حیثیت میں لازم کی گئی ہیں، وہ احکام جو انفرادی طور پر اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان ہے، ان میں کسی حکومت کسی نظم اجتماعی کا کام نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے۔ جس شخص نے اپنی تعلیم کا فیصلہ کرنا ہے، اپنے لباس کا فیصلہ کرنا ہے، فنون لطیفہ سے اپنے اشتغال کا فیصلہ کرنا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ وہ کس چیز کو دین سمجھتا ہے، کیا تعبیر اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس میں مداخلت کا حق نہیں رکھتا۔ ہاں، والدین ہوں، اعزاء و احباب ہوں، علماء ہوں، دوسرے ذمہ دار لوگ ہوں، اور اسی طرح حکومت کے ارباب ہر وقت، وہ بھی نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز جو شخصی معاملات سے متعلق ہے ٹھونس نہیں سکتے۔ اس کا کوئی حق اللہ نے نہیں دیا۔ ہمارے زمانے میں بھی جو مسلمانوں کی مذہبی سی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہی کی، اور اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت کو وحشت کی علامت بنا دیا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے وہ یہ ہے کہ سب شریعت کی پابندی کریں، لوگ اپنے لحاظ سے، وہ اپنے رب کے سامنے جواب دے ہیں۔ حکومت کے لیے چند متعین احکام ہیں جن میں اس کو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اور وہ واضح کر دیے گئے ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یعنی ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ بس یہ دائرہ ہے جس میں حکومت قائم کرے گی، اور اس کو میں نے متعین کر کے بتا دیا ہے، اور اپنی کتاب مقامات میں قانون کی بنیاد کے عنوان سے ایک مضمون میں اس کی تفصیل کر دی ہے کہ وہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ہر پارلیمنٹ کا حق قانون سازی انہی دو چیزوں کی بنیاد پر جائز یا ناجائز قرار پائے گا، ایک حق تلفی کا ازالہ، دوسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ازالہ۔ بس اس سے آگے کوئی اختیار نہیں ہے کسی حکومت کی۔ تو یہاں وہ ذمہ داریاں اللہ ادا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے دینی لحاظ سے حکومتوں کو بتائی۔ قرآن کے اس حکم کی تعمیل میں، اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے اجمال سے بیان کر دیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے لیے سنت قائم کی ہے۔ وہ سنت اب سمجھ لیجئے۔ قرآن کے اس حکم کی تعمیل میں حکومت کی سطح پر نماز قائم کرنے کے لیے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، اس کی روح سے یہ دو نکات ہیں۔ پہلا، مسلمانوں کے ارباب حل وقت، ارباب حل وقت یعنی وہ ذمہ دار لوگ کے جن کو حکومت کا منصب دیا گیا ہے، وہ خواہ پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، خواہ وہ صدر وزیر اعظم، جو بھی آپ نام رکھ لیں، ان کے لیے ہماری قدیم اصطلاح ہے ارباب حل وقت۔ مسلمانوں کے ارباب حل وقت خود بھی نماز کا اہتمام کریں گے، اور اپنے عمال کو بھی اس کا پابند بنائیں گے، وہ لوگ کے جن کو وہ آگے مقرر کریں ان کو بھی پابند بنائیں گے۔ اس کی اگر روح سمجھنا چاہیں تو سیدنا عمر کا وہ خط ہے جو انہوں نے اپنے عمال کو لکھا ہے، اور جس میں یہ بتایا ہے کہ اس بات کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرے، نماز جمعہ اور نماز عیدین کا خطاب، ان دونوں میں خطبے دیے جاتے ہیں، جمعہ میں بھی عیدین میں بھی، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نماز جمعہ اور نماز عیدین کا خطاب اور ان کی امامت، ہر جگہ یہ ارباب حل و عقد اور ان کے مقرر کردہ حکام ہی کریں گے۔ یعنی مسلمانوں کا جو نظم اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس میں مسلمان پانچ وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں کرتے ہیں، قریب کی مسجد میں کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی مسجد بنا لیتے ہیں، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن جمعہ کا ممبر وہ ارباب حل و عقد کے لیے خاص ہے، عیدین کے ممبر وہ ارباب حل و عقد کے لیے خاص ہے۔ کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں اس ممبر پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس نماز کی امامت نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص، یا خلفائے راشدین کے زمانے میں، بلکہ اس کے بعد کے زمانوں میں بھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی جسارت کرے۔ بلکہ اس وقت اگر کوئی شخص یہ جسارت کرتا تو یہ ہائی ٹریزن تھی۔ یعنی یہ ممبر اسی لیے خاص کر دیے گئے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ذمہ داری انجام دی، خلفائے راشدین نے بھی انجام دی، ان کے عمال نے بھی انجام دی۔ چنانچہ ہمارے ہاں جب امام ابو حنیفہ نے اس کو باقاعدہ قانونی صورت دی، تو جمعہ کے شرائط کی صورت میں بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سلطان اور مصر جامع ہوگا تو جمعہ ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ شرائط پوری نہیں ہے تو مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس نماز کا اہتمام کریں. یہ ہے ہی اصل میں ارباب حل وقت کے ساتھ خاص. اب اس کے بعد یہ ایک الگ بحث ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت خاص طور پر بر صغیر میں قائم نہیں رہی تو وہاں کس اصول پر اس کو جاری رکھا گیا، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ اصل قانون کیا ہے. نماز جمعہ اور نماز عیدین کا خطاب اور ان کی امامت ہر جگہ یہ ارباب حل وقت اور ان کے مقرر کردہ حکام ہی کریں گے. تو اس طرح گویا جامع مسجد یہ نظم حکومت ہی میں قائم ہو سکتی ہے، جمعہ یہ اسی کے تحت قائم ہو سکتا ہے. وہ خود آئیں گے، اصل تو یہی ہے اور یہی مثالی طریقہ ہے کہ عمال خود آئیں، ارباب حل وقت خود آئیں، حکمران خود آئیں. لیکن اگر اس میں کوئی مشکل کسی وقت ہو تو وہ اپنے نمائندے مقرر کریں. اس میں کیا کہنا ہے یہ بھی ان کا فیصلہ ہے، اور اس کا اہتمام کس طرح کرنا ہے یہ بھی ان کا فیصلہ ہے. ظاہر ہے کہ شریعت نے جو قاعدے مقرر کر دیے ہیں ان کے ہم بھی پابند ہیں اور وہ بھی پابند ہیں. تو یہ نماز کا معاملہ ہے، اس میں یہ سنت قائم کی ہے رسول اللہ نے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہ سنت قائم کی ہے، اور اب یہ سن لیجئے، یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے. چیریٹی کے لیے قرآن مجید کی تعبیر انفاق ہے، اس کے بالکل الگ احکام ہے. یہی تنہا ٹیکس ہے جو مسلمانوں پر عائد کیا جا سکتا ہے. یعنی ہر حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی کہ وہ لوگوں سے کنٹریبیوشن لے. معاف کیجیے، حکومتوں کا نظم محض اس بنیاد پر نہیں چلایا جا سکتا کہ لوگ چاہیں تو دے دیں چاہیں تو نہ دیں، لیکن پھر کیا لوگوں کے مال کے خلاف جبر کیا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے. یہ حرمت بیت اللہ کی طرح کی ہے، کسی کا حق نہیں کہ اسے پامال کرے. تو پھر خدا ہی کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ حکومتوں کا پھر حق ہے کیا، اس لیے کہ وہ چلائی نہیں جا سکتی اس کے بغیر. وہ اللہ نے زکوٰۃ کی صورت میں مقرر کر دیا. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہ سنت قائم کی ہے کہ یہی تنہا ٹیکس ہے جو مسلمانوں پر عائد کیا جا سکتا ہے. دور متوسط تک مسلمانوں کا علم جب یہ بتانا چاہتا تھا، آپ ابن خلدون کا مقدمہ پڑھیے، جب یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت کون سی ہوتی ہے جس کو خلافت کہتے تھے، اور مسلمانوں کی جو حکومت نہیں ہوتی وہ کیسی ہوتی ہے، تو فرق یہ واضح کیا جاتا تھا کہ وہ حکومتیں ٹیکس عائد کرتی ہیں، ہمارے یہاں زکوٰۃ لی جاتی ہے جو مسلمانوں پر عائد کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ریاست کے مسلمان شہریوں میں سے ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو اپنے مال، مواشی اور پیداوار، یہ تینوں مددات ہیں. مال میں 2.5%، مواشی کے لیے بالکل الگ نظام ہے، پیداوار میں 5%, 10% اور 20%. وہ اپنے مال، مواشی اور پیداوار میں مقررہ حصہ اپنے سرمایے سے الگ کر کے لازماً حکومت کے حوالے کر دے گا. اب یہاں یہ بحث نہیں ہے، وہ قانون عبادات میں کی ہے میں نے، کہ یہ اصلاً عبادت ہے، یہ خدا کی نظر کیا جاتا ہے روپیہ. اور جس طرح سے اپنے معبود کی خدمت میں آپ نظر پیش کرتے ہیں، یہ وہاں سے اس کے حکم پر اٹھا کر حکومت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو وہ اس کا مذہبی پہلو ہے اور یہ اس کا معاشی پہلو ہے. اپنے مال، معاشی اور پیداوار میں مقررہ حصہ اپنے سرمایے سے الگ کر کے لازماً حکومت کے حوالے کر دے گا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جب چیریٹی نہیں بنی تھی تو سیدنا صدیق نے اس کو دینے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ ایک اونٹ کی رسی بھی جو حکومت کو تم دیتے تھے زکوٰۃ کی نہیں ادا کرو گے رسول اللہ کے بعد تو میں جنگ کروں گا. یعنی اس میں کوئی سوال نہیں تھا کہ یہ کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے یا اپنے طور پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے. لازماً حکومت کے حوالے کر دے گا، اور حکومت دوسرے مصارف کے ساتھ اس سے اپنے حاجت مند شہریوں کی ضرورتیں، ان کی فریاد سے پہلے ان کے دروازے پر پہنچ کر پوری کرنے کی کوشش کرے گی. یعنی باقی ذمہ داریاں تو ادا کرنی ہیں, اس کو بھی خاص طور پر بیان کیا ہے. یہ دو چیزیں واضح ہو گئیں دینی فرائض میں سے, دو باقی ہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا, ان پر آئندہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.